मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी अब देखेंगे कि तरतीब के साथ चलती जाएगी। फरमाए इस काला मूसा ली अहली ही इन्नी आनस्तु नारा, जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे आग नजर आती है। सआती कुम मिनहा बि खबरिन औ आती कुम बि शहाबिन कबस कबस लअल्लकुम तस्तलून, कहा मुझे आग नजर आती है, मैं अभी वहां से कोई रास्ते की खबर लेकर आता हूँ या कोई दहकता हुआ अंगारा ही लाऊं ताकि तुम ताप सको। मूसा अलैहिस्सलाम एक जिम्मेदार शोहर के रूप में नजर आते हैं इन आयात में। बीवी साथ थी, बास कहते हैं कि वो उम्मीद से थी और सर्दियों की रात थी, दूर से उनको एक रोशनी दिखी, समझे कि यहाँ आग है और आग का मतलब ये था कि कोई इंसान रहते हैं, और कुछ ठंडक में जब आग देखी तो दिल भी चाहा कि कुछ गर्मी ले, तो बीवी को वहीं आराम करने को दिया और खुद जो थे वो चल पड़े इंतज़ाम करने। इससे पता चलता है कि घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल रखना ये मर्द की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि बीवी को कहा कि आप चली जाइए और मेरे लिए भी ले आइए। आज के दौर में औरतों को बाज़ जगह ऐसी ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जाता है जो उनके मुकाम की नहीं होती जगह, और औरत इतना बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है कि जब हम दूसरों को कोई काम करता देखते हैं तो हम भी बिला सोचे समझे वही काम करने लगते हैं, और ये बात भूल जाते हैं कि इस्लाम ने हमें कितना खूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी दिया जो ख्वाहिशात और तमन्नाओं को कम से कम रखते हुए, ज़रूरियात को अपने दायरे के अंदर रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की दावत देता है। फिर आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ख़बर की बात की है तो ये लोगों की खबर। परदेश में जब इंसान अकेला होता है तो उस वक्त उसको हल्का सा इशारा भी मिल जाए कि यहाँ कोई जानने वाला होगा या कोई मेरी बात सुनेगा, तो वो चीज़ इंसान के लिए फिर आसानियों का सबब बनती है। फरमाए कि मैं जाता हूँ और वहाँ से ले के आता हूँ शोला बी शहाबिन कबस। कबस कहते हैं चिंगारी को, छोटी छोटी होती है ना जो आग में जलती हैं। क्यों तस्तलून, ताकि तुम आग ताप सको, सर्दी लगती है उसकी वजह से आप इससे फ़ायदा उठा सको, आपको गर्मी हो। इसी से लगता है कि ये सर्दियों का मौसम था और अजनबी इलाका था, मूसा कुछ भी नहीं जानते, कुछ रास्तों का नहीं पता, और वैसे भी देखिए कि सहराओं में कुछ सड़कें तो होती नहीं थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आग देखी वो असल में अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली थी। कोहेतूर के दामन में सतह समंदर से तकरीबन 5000 फिट की बुलंदी पर वाक़ है वो जगह, और यहाँ रोमी सल्तनत के पहले ईसाई बादशाह कुस्तनतीन ने सन 365 के लगभग ज़माने में ठीक उस मुकाम पर एक कनीसा तामीर करवाया था, चर्च, और आज तक वो चर्च मौजूद है। उसकी तस्वीरें भी आपको मिल सकती हैं बाद जगह पे, अगर आप सर्च करके देखें तो अल्लाह ताला ने उस जगह को भी महफूज कर दिया। अब हुआ क्या, फलम्मा जा आहा, जब वो वहाँ पहुँचे, नूदियाम्बूरी का मन फिन्नार, तो निदा आई के मुबारक है जो इस आग में है, व मन हौलहार जो इसके इर्द गिर्द है, व सुबहानल्लाह रब्बिल आलमीन, और पाक है अल्लाह ताला जो सब जहान वालों का परवरदिगार है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे तो बिल्कुल ही एक अजीब मंजर देखा। आग ने एक दरख्त को अपनी लपेट में ले रखा है, मगर दरख्त वैसे का वैसा सरसब्ज है, लहलहार है, आसपास कोई आदमी नहीं, आग से धुआं नहीं उठ रहा और पूरा खित्ता ऐसे लगता है रोशनी से जगमगा रहा है। इस हैरानी के आलम में खड़े थे कि उस रोशनी या उस दरख्त के पास से आवाज़ आई कि मूसा अपने जूते उतार लो। पीछे सूरह तौहा में हम पढ़ चुके, क्योंकि तुम एक तुवा की मुकद्दस वादी में पहुंच गए हो, और साथ ही तसल्लियां दी तुम यहाँ भूलने से नहीं आ गए बल्कि ठीक हमारे अंदाजे के साथ आए हो, और इस आग के इर्द गिर्द जो कुछ भी वो मुबारक है, वहाँ फरिश्ते मौजूद थे, ये आग ये दरख्त तुम सब आपस में आसपास में एक दूसरे के लिए मुबारक और बाबरकत हो। अल्लाह की ज़ात जो तमाम जहानों की परवरदिगार है, हर किस्म की जहत और तशबीह से मुबर्रा है और पाक है, इसलिए अल्लाह ताला के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अल्लाह ताला ने वहाँ जो नूर की चमक दिखाई थी वो अल्लाह ताला के चेहरे का नूर था, और ये ऐसा था कि जिसकी ताप कोई ला नहीं सकता, तो इसीलिए फरमा दिया कि तुम जो भी देख रहे हो ये अल्लाह के हुक्म से है, और उसने इस जगह पे बरकत डाल दी। बूरी का मजहूल है, यानी पता नहीं चल रहा किसने डाली, بلکہ پیچھے سے ڈالی گئی. اور ان ننی کی جگہ ان نہو شان رفع کے لیے آیا ہے, یعنی عزت بیان کرنے کے لیے. کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا؟ یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بے شک وہ یعنی میں اللہ ہوں جو غالب ہے اور حکمتوں والا. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت محسوس کیجئے جیسے وقت میں ہوئی ہوگی. بعض لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ کلام تھا اس کی تاویلات بھی کی, اور کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جو آواز سنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں تھی بلکہ اس درخت کی تھی, اور اللہ نے اس میں بات کرنے کی قوت پیدا کر دی, اور یہ آواز اس درخت کی آواز تھی, اسی سے نکل رہی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ کیا کوئی درخت یہ کہے گا انہو ان اللہ کہ میں اللہ ہوں؟ ہرگز نہیں, کوئی ضرورت نہیں, میں اللہ ہوں, زبردست ہوں, حکمتوں والا ہوں. درخت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیے کہ بعد میں لوگوں نے اسی قسم کے دعوے کیے اور ان الحق کے دعوے کیے گئے. تو ہمیشہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. جو بات جس حال میں قرآن پاک میں آ جائے اس کو ویسے ہی مان لینا چاہیے. سورۃ شعرا کی آیت 51 میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے ہم کلام ہونے کی ایک خاص شکل رکھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ او من وراء الحجاب, پردے کے پیچھے سے. اور وراء کا لفظ آگے پیچھے اوپر نیچے ہر سمت کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رہ کر درخت کی طرف کلام کیا, اور اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. صحیح حدیث میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ حجاب النور, اس روشنی کے پار سے اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ سے باتیں کی تھی, اسی لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تیسرے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی, باتیں کرنا. اس کے باوجود جو معتزلہ اور جہمیہ اور جو صوفیزم کے قائل لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, وہ اس کو مانتے نہیں, کیونکہ وہ عقیدہ حلول کو درست سمجھتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے تھے اس وقت درخت میں, لیکن صحیح روایت سے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. اس لیے اس کے بارے میں تو جتنی بات معلوم ہو جائے بس اسی کو مان کے آگے سے چل پڑنا ہے. سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے کہ ندا ایک درخت سے آئی تھی, فی البقت المبارکتی من الشجرتی, یعنی آپ ایک بابرکت وادی میں ہیں اور برکت والا درخت آپ کے پاس ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جب ایسی چیزیں دکھاتا ہے تو اس کے لیے ان کے دلوں کو, ذہنوں کو پہلے سے تیار کر دیتا ہے. وسبحان اللہ رب العالمین, اور پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی, گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کوئی نعمت دی, کوئی خوبی دی, تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے نہ کوئی دعا کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو مانگ سکتا ہے. اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب ہے, یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا. موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست مخاطب کیا گیا, پکارا گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پکار درخت سے نہیں آئی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تعجب نہ کرو, حیرت نہ کرو, یہ اللہ کی ذات ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی پکارتا ہے؟ یقیناً پکارتا ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پکار کو سنتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا تہائی شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے, ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا, میں اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں, کوئی ہے جو دعاؤں کو قبول کروانے والا, اور کوئی ہے جو بیماریوں سے شفا مانگنے والا, میں اس کو شفا دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی پکاریں لگاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آواز آئے نہ آئے, لیکن جب رات کے وقت اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاگیں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو ہم بھی اس ٹھنڈک اور اس لذت کا کچھ حصہ تو پا سکتے ہیں جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو آئی. اور یہاں عزیز الحکیم کی بات کر دی, غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. کس چیز پہ غالب ہے؟ جس سے چاہے کلام کرے, اور جس کو چاہے بغیر کلام کیے نبوت کے لیے چن لے. اور اسی طرح حکمتیں ہیں اس کی کہ جس کو دیتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا بات کہنی ہے اور کیا بات نہیں کہنی. پھر فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ, اور ڈال دو اپنے عصا کو, فلما راح تختز كأنها جان ولا مدبرا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو. آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. ہاں ڈرنے کی ضرورت کس کو ہے؟ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم. ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے پہ اپنا عصا جب زمین پہ ڈالا تو کیا ہوا؟ وہ ایک سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام کا امتحان بھی عجیب امتحان ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا آپ کو پکارنا اور آپ حکم دینا کہ اپنے عصا کو گرا دو، وہ عصا جس پہ سہارا کرتے تھے، جس سے کئی کام تھے، اللہ کے حکم سے اس کو گرانے کا حکم ہوا، کوئی چون چران نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. آج بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں آنے والوں کو اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں تو لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کو جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں یا جن کے حکم ہم سہارا مانتے ہیں چھوڑنے سے ہمارا نقصان ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ایسا ہی کیا. فلم مراح تختز، جب دیکھا اس کو کہ وہ ہل رہی تھی، یعنی وہ پہلے شروع میں ہلکا سا گھومتا تھا، ہلتے ہوئے پھر کیسا ہوتا، کانہ جانن ایک سانپ بن جاتا، واللہ مدبرا پیٹ پھیر کر بھاگے. واللہ منہ پھیرنا، مدبرا پیٹ بھی پھیر لی، یعنی واللہ میں منہ پھرتا ہے اور مدبرا میں یعنی پیٹ بھی پھیری. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بشر تھے اس چیز کو دیکھ کے خوف آیا اور پیٹ پھیری، ولم یعقب پیچھے مڑ کے نہ دیکھا خوف کی وجہ سے. بشر تھے نا، اس سے ان کا انسان ہونا معلوم ہوتا ہے. اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو کیا وہ عصا کو سانپ بنتا دیکھ کے ڈرتے؟ وہ تو فوراً مان جاتے کہ یہ ایسی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اور یہ تو عصا ہی ہے، لیکن یہ طبعی خوف تھا.
یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت بندھائی اور بشری تقاضے سے جو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا عصا کو سانپ میں بدلتا دیکھ کر، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. کتنے خوش قسمت ہے موسیٰ کہ اللہ کے راستے کے ڈرائے ہوئے اور اللہ ہی ان کو تسلیاں دیتا ہے. آج بھی جب ایک انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو بہت ڈرایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تسلیاں ہر ایک نہیں سن سکتا. یہ تو کوئی اتنا ہی سنے گا جتنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو نبوت سے پہلے بھی اپنے نبی ہونے کا علم نہیں ہوتا. بس آپ دیکھیے کہ موسیٰ کی لاٹھی کے سانپ بننے کا معجزہ آپ کو سب سے پہلے اسی مقام پہ عطا ہوا. یہ لاٹھی زمین پہ پڑتے اسدہ کی شکل کا بڑا سانپ بن گئی اور پھر پتلے سے سانپ کی طرح پھرتی سے چل رہی تھی. یہ وہ موقع تھا کہ خود موسیٰ بھی سانپ سے ڈرے. ان کو پہلے سے یہ بات نہیں پتا تھی کہ ایسا ہوگا. پھر اسی طرح تیسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ منصب رسالت آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو نبوت ملے گی. اسی طرح انسان دنیا کے کسی کام کے لیے ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کو اپنے کام کے لیے چن لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہے. جس دل میں اللہ کے لیے کچھ کرنے کا شوق ہوگا، آپ چاہے اپنی ضرورت کی آگ لینے جائیں یا کھانا پانی لینے جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو چن لے گا. پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کر تھوڑا سا خوف محسوس کرتے تھے، اور اس وقت آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ میرے نبی ڈرا نہیں کرتے، تو ڈر جانا یا خوف کھا جانا یہ بشریت کے خلاف نہیں بلکہ عین بشریت ہے. فرمائے الا من ظلم ثم بدل حسنا, ہم تو اس کے لیے بھی کیا کریں گے جو اس نے ظلم کیا اور پھر اس کے بعد اپنی برائی کو اپنی نیکیوں کے ساتھ بدل دیا, تو میں یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہوں. پہلا ہی موقع ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کا, اور ساتھ ہی تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کر کے اپنی زندگیاں خراب کر چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اصل چیز یہ ہے کہ جو ظلم پہ ڈٹا رہا اس کے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا. اصل ظالموں کو ہی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اشارہ ہے وہی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قبطی کا قتل ہو گیا تھا, تب وہاں سے جب مصر سے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فإنی غفور رحیم کہہ کر اس گناہ کی معافی بھی کر دی. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبوت انسان کے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. اگر پچھلی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام چاہے جانتے بوجھتے چاہے انجانے میں ہوا ہو, اسی طرح آج جب لوگ نبیوں کے اس مشن پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اب دیکھیے کہ آغاز نبوت کے مرحلے جو ہوتے ہیں نا وہ سخت ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ جب گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے تھے کہ ذم ملونی, مجھے چادر اڑا دو, کیونکہ جتنی بڑی نعمت ملتی ہے نا اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کا براہ راست اشارہ نہیں کیا, صرف اللہ من ظلمہ کہہ دیا تاکہ کہیں قتل کی بات سن کے وہ پریشان نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کر دیا کہ اگر کوئی معافی مانگے گا, کوئی غلط کام اس سے ہو جائے وہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. پھر کیا ہوا, اب دوسرے معجزے کا وقت ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو, وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا نکلے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا وہ بالکل نارمل تھا اور بہت زیادہ سفید رنگ نہیں تھا ان کا, لیکن جب اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے دوبارہ نکالتے تو وہ ہاتھ چمک رہا ہوتا جیسے کرسٹل کا ہار. من غیر سو کا مطلب کیا ہے کہ برس وغیرہ یا کوڑ کی کوئی بیماری نہیں تھی, بلکہ یہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کہ ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا. فِتِسِ آیَاتِنِ الٰی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ, یہ دو معجزے ان نو معجزوں کے ساتھ تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, بے شک وہ بد کردار قوم تھے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, جب کبھی ان کے پاس ایسے بصیرت افروز معجزے آتے تو وہ کہنے لگتے یہ تو صاف جادو ہے. یعنی یہاں یہ دو معجزے دیے, لیکن اس سے پہلے وہ نو معجزے جن کا ذکر پیچھے گزر چکا اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی, تو اسی کا ذکر کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیے. دیکھا جائے تو یہ دو معجزے پہلے دیے جا رہے ہیں, اور باقی جو فرعون کی زندگی میں عذاب آئے تھے بنی اسرائیل پہ یا قبطیوں پہ وہ اس کے بعد آئے تھے, لیکن یہی ذکر کر دیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور بھی معجزات دیے گئے. لیکن ہوا کیا, وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, پھر دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. کس بات کا یقین کر چکے تھے, وہ یہ کہ موسیٰ سچے ہیں. بہت سارے لوگ جان جاتے ہیں کہ حق کیا ہے, اس کے باوجود کوئی نفسیاتی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ حق کو نہیں مانتے, اور کسی کا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ علم کے باوجود انکار کرے. ظلم اور استکبار, یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیتی ہیں. اور یہاں جو مبصرتن کا لفظ آیا, واضح اور روشن, اور اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہے یہاں, یعنی چمکتی ہوئی نشانیاں روشنیوں والی دیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو بھیجا تھا فرعون کے دربار میں, اللہ کا پیغام دیا, رسالت اور صداقت کے یہ دونوں معجزات بھی دکھا دیے, لیکن ان کو یہ جادو کے کرشمے اور شعبدہ بازی لگی. دل مان چکے تھے, اس کے باوجود ظاہر پہ نہیں آئی بات, اس لیے کہ لوگ انا کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیزوں سے محفوظ رکھے. اب دیکھیے کہ تصدیق اور تکذیب کے لحاظ سے
ایمان اور کفر کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ہمیں بھی نوٹ کرنی ہے کہ کہیں شریعت کے کسی ایک حکم کے بارے میں یا ساری ہی شریعت کے معاملے میں ہمارا یہی رویہ تو نہیں. کون سی ہیں؟ پہلی چیز کہتی ہے کہ دل بھی رسالت کی تصدیق کرے اور زبان بھی اقرار کرے. یہ صحیح اور خالص ایمان ہے. تصدیقم بالقلبی و اقرارم باللسان. یہ پہلی صورت ہے. دوسری کیا ہے؟ کہ دل بھی تکذیب کرے اور زبان بھی انکار کرے. یہ خالص کفر ہے, کور کافر. تیسرا یہ ہے کہ دل تکذیب کرے لیکن دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اقرار کرے. اس کو نفاق کہتے ہیں. دل نہیں مان رہا, صرف زبان مان رہی ہے دکھانے کے لیے. چوتھی کیا ہے؟ کہ دل تو تصدیق کرے لیکن زبان سے انکار. یہ جہود ہے. اور ان میں سے صرف پہلی قسم اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے, قابل قبول ہے. تیسری اور چوتھی قسم بھی اگرچہ کفر میں شامل ہے لیکن یہ بدترین قسم کا کفر ہے, اور ایسے لوگ عام کافروں سے زیادہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں اپنی دلی کیفیت کے خلاف گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے والا بنا دے اور حق بات کا محافظ کر دے.